أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداءهم قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل اور زندگی کی مثال موجود ہے۔ بحث ہماری ہو رہی ہے تاریخ تحلیلی پر، تاریخ تحلیلی۔ تاریخ تحلیلی سمجھا دے، ہم گزشتہ کلاس میں آپ سے گفتگو کر چکے ہیں کہ تاریخ تحلیلی سے کیا مراد ہے۔ اگر کوئی نقطہ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو گزشتہ کلاس سے متعلق تو سوال کر لیں۔ جی اگر آپ نہیں کر رہے تو چلیں میں کر لیتا ہوں۔ کتابیں بند کر، نوٹس نوٹ بک بند کر دیں اور مجھے بتائیں کہ جنگ و جدل کے کتنے اسباب میں نے ذکر کیے تھے۔ بند کر دیں، جو لکھا تھا وہ اس کو بند کر دیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ جنگ و جدل کے کتنے اسباب۔ جی وہ مزداق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیش ڈیش ڈیش، باقی آپ خود جگہ خالی جگہ پر کر لیے گئے۔ برتری کی خواہش، کسب افتخار اور شرافت کی خواہش، تجارت کی خواہش اور اجتماعی حیثیت کو بڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سمجھے صرف کلاس ہوگی، استاد آئیں گے سر جھکا کے آئیں گے، سر جھکا کے چلے جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو کلاس کی طرح لیں، اس کو جو ہے تو میں تیاری کر کے آتا ہوں، لکھ کے لاتا ہوں، وقت صرف کرتا ہوں، نوٹس بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ نوٹس آپ کو دے دوں تیار، معذرت سوری۔ ہاں بالکل، جو اس کی کاپی ہوگی لکھی ہوئی اس کو چیک کروں گا، اس کو دوں گا، پابند کروں گا کہ شرن آپ کسی اور کو نہیں دیں گی، شرن اس پہ حرام ہوگا دینا، جو کام کر کے لائے گا اس کو دیا جائے گا۔ خیر کیونکہ یہ کلاس ہو رہی ہے، مذاق نہیں ہو رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو کلاس کا تصور ہے، پیچھے بیٹھے میں استاد نہیں دیکھ رہے، معذرت کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے ان سے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوب درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ آتے ہیں، میں صرف یہاں پہ خلاصہ لکھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر بیٹھ کے میں۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں دینداری، یعنی کتنا دین رکھتے تھے، وہ دیندار کتنا تھے، ٹھیک۔ کہا ہے کہ یہاں پر ایک دو تین چار، چار دلائل پیش کیے گئے ہیں، چار دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ دین عرب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کیا تھا۔ کیسے انہوں نے، جب ایک نبی اتنا بڑا گزرا ہے اس کی تعلیمات سے کیسے منحرف ہو گئے تھے۔ چار دلائل دیے گئے، وہ چاروں یہاں پر ہم بیان کریں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد جناب ہم آئیں گے کہ دین حنیف سے کیا مراد ہے، دین حنیف سے کیا مراد ہے، دین ابراہیم سے کیا مراد ہے، صحیح۔ اور آخر میں جو بحث ہے، جزیرۃ العرب میں شرک کے ابعاد کا جائزہ، یہاں پر تین قسم کے لوگ ہیں، صحیح۔ ایک منکرین خدا، ایک مشرک،
اور ایک مشرک ربوبی.
خوب, یہ آج کی کلاس کا کیا ہے, خلاصہ ہے. زمانے جاہلیت میں دینداری سے کیا مراد ہے؟ زمانے جاہلیت میں دینداری چار دلائل ہیں, وہ ابھی ہم پیش کریں گے. دین حنیف سے مراد کیا ہے, دین ابراہیم سے مراد کیا ہے, پھر جزیرۃ العرب میں شرک آباد کا جائزہ. یعنی ہماری بحث چار پوائنٹس پر مشتمل ہے. صحیح. خوب, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سلوات اتنی ماشاءاللہ سے جاندار کیوں ہیں؟ آتے ہیں کہ دین جو تھا وہ کیا تھا اور کس شکل میں آ گیا. بات واضح ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی, جو خدا پرست تھے, توحید پرست تھے. عدنانی اور قحطانی, قحط جیسے لکھتے ہیں نا, قحطانی, یہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے اور دین ابراہیم کے تابع تھے. عدنانی اور قحطانی کون تھے؟ حضرت ابراہیم کی نسل کیسے چلی؟ حضرت ابراہیم کی نسل اسماعیل سے, اور ان کی نسل سے عدنانی آئے اور قحطانی. یہ بھی خدا پرست سے دو قبیلے تھے یا دو افراد تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. یہ سب خدا پرست تھے. قحطانی اور عدنانی. اچھا, وہ میں ابھی آ رہا ہوں اسی طرف, اتنی جلدی منکر نہیں کریں بھائی, ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے. خوب, دوسرا اس میں نقطہ کیا ہے؟ چونکہ کعبۃ اللہ, خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اس کی بنیادیں کھڑی ہوئی تھی, یادگار تھی, لہذا عربوں میں اور دوسری اقوام میں کعبے کا بہت بڑا احترام تھا, بہت زیادہ احترام تھا. دوسرا نقطہ اسی کے ذیل میں. ان تین بنیادی نکات ہیں, یعنی زمانے جاہلیت میں دینداری کے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تین پوائنٹ لکھ لیں, 1, 2, 3, ٹھیک ہے نا, اور یہ 4. تو پہلا نقطہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا, یہ 1, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ کعبہ یادگار ابراہیم, ٹھیک. بہت زیادہ احترام موجود تھا کعبے کا, عربوں میں بھی اور دوسری اقوام میں بھی. یہاں تک کہ شعر, ادب اور ثقافت میں, سب میں توحید کی جانب ہمیں اشارہ ملتا ہے. تمام ان کے نوشتہ جات میں, خواہ وہ ادبی ہوں یا غیر ادبی, ٹھیک ہے, ان سب میں ہمیں کیا کس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ پرانا جتنا بھی ان کا لٹریچر تھا اس میں ہمیں توحید پرستی سے متعلق شواہد ملتے ہیں کہ یہ لوگ خدا پرست تھے, اور کعبۃ اللہ یا خدا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب ان کی توجہ تھی. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ کون سے دلائل تھے کہ جن کی وجہ سے ایک قوم جو خدا پرست تھی, جس کا نبی خدا پرست تھا, برسوں یہ خدا پرست رہے قبیلے, یہ کیا ہوا, مشرک ہو گئے یا بت پرست ہو گئے. خوب, یہاں پہ چار دلائل ہیں, الف بے جیم دال اور رے, پانچ دلائل ہیں معذرت کے ساتھ, اس کو پانچ کر لیے گا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہیں؟ پانچ دلائل ہیں. پانچ دلائل ہیں. خوب, پہلی دلیل کیا ہے کہ جناب
مسافر جو بھی آتا تھا، ہم نے بتایا کہ مکہ ایک جنکشن تھا جہاں پہ مختلف قافلے آتے تھے، مختلف لوگ آتے تھے تجارت کی غرض سے، ایک دو کس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، بقیہ لوگ اتنے لکھنے میں مشغول اور منہمک ہیں کہ ان کا آواز ہی نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ بھی کلاس میں ہیں نہیں ہیں؟ ہاں کلاس میں ہیں، آواز بھی نہیں آ رہی ہے، یعنی جو موجود ان کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. خیر اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھوں کلاس میں؟ ایک تجارت کی وجہ سے اور ایک کعبے کی زیارت کی وجہ سے. لہذا جو بھی مسافر آتا تھا کعبے سے کوئی نہ کوئی پتھر اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا احترام کے طور پر، اور سفر میں جہاں پر بھی رکتا تھا وہ پتھر کو بیچ میں وہاں رکھتا تھا ایسے کر کے، اور اس کے گرد طواف کرتا تھا کہ یہ جیسے خانہ کعبہ ہے اور میں اس کے گرد طواف کر رہا ہوں تقدس احترام کے لیے، چونکہ اسے بار بار خانہ کعبہ کی یاد آتی رہے. ہو جیسے کبھی آپ کا دل چاہتا ہے حضرت عباس کے حرم جائیں تو آپ بابل علم چلے جاتے ہیں کہ روضہ حضرت عباس کی شبیہ ہے، کبھی جو ہے آپ کا دل چاہتا ہے امام حسین کے حرم جائیں تو آپ انچولی چلے جاتے ہیں بارگاہ شہدا کربلا، اگر آپ کا دل چاہتا ہے جناب زینب کے مثلا حرم جائیں تو آپ نیو رضویہ یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح لوگ کیا اپنے ساتھ پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے، اور سفر میں جہاں پر بھی وہ رکتا تھا اسے رکھ کر اس کے ساتھ طواف کرتا تھا، چونکہ کعبے کا احترام تھا لہذا کعبے کی وجہ سے اس کے حرم کا ایک پتھر کا بھی احترام تھا. آہستہ آہستہ کیا ہوا، آنے والی نسلوں میں یہ چیز شروع ہو گئی کہ وہ کعبے کے اصل طواف کو کم رنگ ہوتا چلا گیا اور ان پتھروں کو مختلف صورتوں میں کیا کیا، اس کی پرستش شروع ہو گئی. کہتے ہیں اب یہ کس حد تک درست ہے یہ مجھے نہیں پتا، آخانیوں کی ایک رسم ہوتی ہے کہ جس میں لوگ ہفتے کے دن جمع ہوتے ہیں کھانا لے کے آتے ہیں، تو ایک صاحبہ نے حلوہ بنایا تھا اور حلوہ جو تھا اس پہ گھی کا تڑکا تھا، اس پہ انہوں نے خان پوش ڈال دیا. خان پوش سمجھتے ہیں نا، ہے نا، نہیں سمجھتے؟ تو وہ جو تھا وہ گیلا ہونے لگا، یعنی تر ہونے لگا گھی سے، تو انہوں نے بیچ میں کوئی شمع ٹائپ کی بیچ میں ایسی چیز لگا دی، وہ تو وہ خیمہ ٹائپ کا بن گیا نا، بڑا خوبصورت سا، انہوں نے لے جا کے رکھ دیا. کوئی صاحب ہے انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اگلی دفعہ وہ گئی انہوں نے وہ ایک بڑی شمع لگائی اور چار چھوٹی شمع لگائی، وہ ذرا اور خوبصورت ہو گیا. تیسری صاحب آئیں انہوں نے کچھ اور اس میں ڈیکوریشن کر دیا. چوتھی آئیں انہوں نے کچھ اور اس پہ ڈسکو لائٹیں لگا دی. ہوتے ہوتے وہ رسم کیا تھی اور کیا ہو گئی، بالکل یہی ہوتا ہے کہ انحراف جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے، بہت دھیرے دھیرے دمے قدموں آتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے. دوسرا کیا ہے، امرو بن لحی یا لحی، امرو بن لحی، عمر نہیں پڑھا جائے گا، عمر پڑھا جائے گا، عمر بن لحی، عمرو نہیں پڑھا جائے گا، عمر پڑھا جاتا ہے اسے. اگر واؤ نہیں ہوگا تو عمر پڑھا جائے گا، اور اگر واؤ لگاؤ گے تو عمر پڑھا جائے گا، جیسے عمر ابن عبد البد جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے باقاعدہ بت پرستی شروع کی. یہ شام کے علاقے گیا، وہاں سے حبل نامی بڑی ہے دو چشمی ہے بے علم. حبل آپ کیوں لیٹ آ رہی ہیں خور؟ اچھا انٹروڈکشن کلاس کے لیے آئیں گے، معذرت کے ساتھ. وہ مجھے نہیں پتا کہ کون اس کلاس میں اضافی بیٹھا ہے، کون اس کا پارٹ ہے، تو جو لیٹ آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. خوب، حبل نامی بت کو مکے لے آیا، اور یہیں سے جو ہے وہ بت پرستی کا اس نے آغاز کیا. یہ دوسرا تھا. جو پہلا ہم نے آپ کو لکھوایا ہے اس کا حوالہ لکھ لیں، اخبار مکہ جلد ایک صفحہ 73، اخبار مکہ جلد ایک صفحہ 73. دوسرا جو پوائنٹ ہم نے لکھوایا ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جو بت پرست بت کو لے کے آیا تھا، حبل نامی بت کو شام سے، اس کا ہے السیرت الحلبیہ. سیرت الحلبیہ بڑی ہے سے حلب، حلیب لکھتے ہیں نا، حلیب دودھ وہ والا، حلبیہ جلد ایک صفحہ 10. جی ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری گفتگو سے باہر ہو جائے گی کہ ہم یعنی حضرت ابراہیم کی نسل میں پہلی دفعہ ہے، یا مراد کیا حضرت ابراہیم کی نسل میں ہے۔ خوب، تیسرا دلیل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عرب جو ہے اپنے دین ابراہیم کو چھوڑ دیا؟ خدا کو منزہ کرنے کی، تنزیہ کہتے ہیں نا، خدا کو منزہ کرنے کی ایک عادت تھی علماء کے درمیان۔ منزہ کرنا یعنی خدا جسم نہیں رکھتا، خدا سوتا نہیں ہے، صفات سلبیہ جسے ہم کہتے ہیں، صفات سلبیہ یعنی خدا جسم نہیں رکھتا، خدا مکان نہیں ہے، خدا محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صفات سلبیہ ہوتی ہیں، منزہ کرنا ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ علماء تھے وہ خدا کو اتنا منزہ کرتے تھے، ارے بھائی یہ نہیں کہو، ارے بھائی خدا کو ایسا نہیں کہو، ارے بھائی خدا سے یہ بات نہیں جوڑو، کیا وہ آہستہ آہستہ انحرافی روش، اگر دیندار طبقہ، علماء کا طبقہ صحیح روش اختیار نہ کرے تو وہ خود دین میں تحریف کا سبب بن جاتے ہیں۔ مسلسل ٹونٹ کرنا، تانہ دانی کرنا، صرف ایک لکڑی سے ہانکنا، خدا ایسا نہیں ہے، خدا ویسا نہیں ہے، خدا کو یہ نہیں کرو، خدا کو سے بات نہیں جوڑو، کیا ہوا آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہ روش بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی، اور لوگوں نے خدا کو بھلانا شروع کر دیا، جس کو انہوں نے یہاں لکھا تھا خدا تعطیل شد۔ تعطیل شد یعنی انہوں نے پھر کیا کیا، کوئی بھی صفت خدا کی نسبت کی طرف دینا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے کہ بھائی ایسا نہیں کہ ایسا نہیں کہ، تو خدا کوئی الگ ہی سی چیز ہے جس کی طرف کسی چیز کو جوڑا ہی نہیں جا سکتا، کسی چیز کی نسبت خدا سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ کیا ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی خدا ہمیں نہیں چاہیے ایسا خدا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، غلط تعلیم کا دیندار طبقہ اگر غلط وے آف ٹیچنگ اختیار کرے گا تو وہ دین کے تحریف کا سبب بنے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، اب یہاں پہ کیا ہوا، لوگوں نے خدا کو بھلانے شروع کر دی کہ اب خدا کی طرف کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب کیا کرے، اب انہوں نے کہا بھائی یہ مثال کے طور پہ خدا ہے، اب اس کو مجسم بھی تو کرنا تھا، ویژولائز بھی تو کرنا ہے، تھوڑا سا امیجنیشن بھی تو کرنا ہے کہ آپ کس طرح خدا کو سمجھائیں۔ انہوں نے کہا خدا لائے، اس پہ ایک کپڑا ڈال دیا ایسے کر کے کہ جناب یہ خدا ہے، اور خود اس کے سامنے سر جھکانے لگے، اس زمانے کا دیندار طبقہ جو تھا، اور یہ کہتے تھے وہ خدا جو لوگوں کے سامنے غائب ہے، کیونکہ ذہنوں سے مٹ رہا تھا خدا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ خدا ہے، مثال کے طور پر اس پہ کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ یہ خدا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے خدا کو مجسم کر سکیں، اور اس کے سامنے سر جھکانے لگے، عبادت کرنے لگے، آہستہ آہستہ یہ رسم کیا ہوئی، وہ بت پرستی کا شکار ہو گیا۔ اسی چیز کو اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اس قسم کی رسومات کو اپنا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والے زمانے میں جو ہے خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائیں۔ چوتھی جو دلیل اس کو دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بت پرستی کیسے آغاز ہوئی، چوتھی دلیل۔ اچھا، اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی سیرت الحلبیہ جلد ایک صفحہ نمبر 13، تیسرے کا، سیرت الحلبیہ جلد ایک صفحہ 13۔ چوتھا نقطہ کیا ہے، چوتھا نقطہ ہے جب کسی قبیلے کا کوئی محترم شخص جو نہیں لکھ رہا ہے وہ اپنا کیا کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، کیونکہ سب کچھ استاد کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، سب کچھ وائٹ بورڈ پہ نہیں لکھا جا سکتا۔ خوب، جب کسی قبیلے کا کوئی شخص مر جاتا تو لوگ اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اس کا مجسمہ بناتے تھے، بھائی ہمارے بڑے تھے، ہمارے مثلا قبیلے کے سردار تھے، اور اس کو پھول وول ڈالتے تھے۔ یوں آنے والی نسلیں یہ گمان کرنے لگیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو انحرافات ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں تاریخ تحلیلی سے کیا مراد ہے، یعنی ہم اس کو اپلائی کریں۔ جی، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ اس کو اپلائی کریں اپنے زمانے میں کہ ہمارے زمانے میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی لنک مل جائے گا کہ جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ چیزیں جو وہاں ہو رہی تھیں اس سے سملر چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ انحراف شروع ہو جائے گا۔ یہ انحراف سالوں میں، 10 سالوں میں نہیں آتے، یہ انحراف 50 सालों में आता है, सदियों में आता है, इतने धीरे 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 इस तरह कदम बढ़ाता है इन्हराफ के, आपका अंदाज़ा नहीं होता। लिहाजा वो मुर्दा इंसान का एक मोहतरम बड़े आदमी थे, बड़े काम के थे, उनको मुजस्मा बनाया, बाद में आने वाली नसें समझने लगी। अब वो क्या करते थे, पहले हार डालते थे, दुआ मांग रहे हैं जनाब आप चले गए, और इस तरह की हरकतें होती हैं ना। अब वो फिर तारीख में जाएंगे, मैं दर्स के अलावा किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक सवाल आएगा तो फिर दूसरे की अख्तलफी होगी, फिर तीसरे की अख्तलफी होगी, सवाल आपके जहन में होंगे यकीनन, लेकिन मैं यहाँ पे जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि दर्स के सर्कल से बाहर है, माजरा चाहूँगा, क्योंकि अगर एक का जवाब दूंगा फिर सबका जवाब देना पड़ेगा और फिर दर्स रह जाएगा जो हमारा 40 मिनट का वक्त है। तो होता है ना शुरू में, वो पहले हार डाला, फिर याद कर रहे हैं, फिर झुक रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा देख रहा है। अब बच्चा क्या देख रहा है कि जरा इसके सामने झुका जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये काम होते रहे होते रहे होते रहे, और आज जो है वो बुत परस्ती की शक्ल में आ गए। खूब, इसका नाम है बहजुस सबागा, लिख देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इस किताब का नाम है बहजुस सबागा। एक नहजुस सबागा होती है, एक बहजुस सबागा है, सही। बहजुस सबागा जिल्द 2 सफा 147। खूब, 147 वॉल्यूम 2, 147 पेज नंबर 147। हो, पांचवा नुक्ता क्या है, जंगें और इख्तलाफात सबब बने। जंगें पता है सदियों चलती थी, दहाइयों तक चलती थी, सही, सदियों तक। जब जंग होती थी दुश्मन होते, जब दुश्मन होते थे तो पर बस दो मैदान होते थे, बंटवारे हो जाते थे, जमीनें अलग हो गई, खानदान अलग हो गए, लोग अलग हो गए, सकाफतें अलग हो गई, मेल मिलाप टूट गया, कतअ ताल्लुक हो गया। लिहाजा अब क्या होता था, अब पहले एक जगह रहते थे, एक ही खानदान मतलब एक इलाके में, अब दो हिस्सों में तकसीम हो गए, दो कबीले। अब क्या हुआ, जिसके पास जो आता था वो कहता था ये जमीन मुझे मिल जाए, ये पहाड़ मुझे मिल जाए, ये मवेशी मुझे मिल जाए, ये हथियार मुझे मिल जाए, ताकि अपनी ताकत में इजाफा करूं और सामने वाले को क्या करूं, जेर करूं, उसको मغلوب कर दूं। लिहाजा हर वो चीज जो उसको उसके दुश्मन के मुकाबले में कामयाब करती थी, क्या करता था, वो उसको हासिल करने की कोशिश करता था। यूं जो है ये दूरियां जुग्राफियाई फासले सबब बने कि डायलॉग और सकाफत और तौहीद का जो पैगाम था वो भी डिवाइड होता चला जाए आहिस्ता आहिस्ता। इस कबीले में क्या हो रहा, उस कबीले में कुछ कुछ पता नहीं होता था, और यूं हर कबीले का बुत जुदा होता चला गया। तौहीद अलग हुई, तौहीद अलग हुई, इन्हराफात बढ़े, इन्हराफात ने तौहीद को हटाया, अपना जन्म लिया, और अपने जन्म के बाद क्या किया उन्होंने, हर कबीले का बुत अलग हो गया, और वो अपने हर कबीला अपने खुदा से ही चाहता था कि दुश्मन के मुकाबले में हमें क्या करे, कामयाब करे। यही अम्र जब शाम गया तो उसने वहां पे देखा लोग बुतों के सामने सजदा कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, तो उसने पूछा भाई ये क्या है, ये कौन है, उसने कहा ये खुदा है। अच्छा खुदा है तुम्हारे, क्या काम करते हो, कहा कि हम दुश्मन पर गलबे के लिए और फतो जफर के लिए अपने खुदा से मदद लेते हैं। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है जी, इसको क्या कहते हैं, लेकर आते हैं, इम्पोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, हाँ नहीं तो इसने क्या किया है, सही, ये जनाब वहां से दरामदात के उनवान से ले आए, ठीक है ना, कि जनाब आपको दरामद कर रहे हैं। अच्छा जनाब क्या हुआ, यूं एक बुत आया, फिर और बुत आया, ये हुबुल बुत लेके आया था जो बड़ा बुत था, और फिर जितने बड़े बड़े कबीले थे सबके बुत अलग अलग हो गए। मसलन आप लिख लें, अच्छा मुजक्कर मोनस अलग अलग बुत होते थे, एक दीक था, एक नायला था, एक हुबुल था, एक लात था, एक अज्जा था, कुरैश और बनी कनाना का बुत अज्जा था, ऐन जे जे पर तशदीद ये और खड़ा अलिफ अज्जा, اوس و خجرس، اوس و خزرج اور اہل یثرب کا بت منات، یہ بڑے بت تھے، اور ثقیف و طائف کا بت، ثقیف سے سے ہیں، قریش و بنی کنانہ کا بت عزا، اوس و خزرج اور اہل یثرب کا منات، ثقیف و طائف کا بت لات. لکھ دوں،
قریش اور بنی کنانہ کا بت عزا، اوس، خزرج اور اہل یثرب کا بت منات، ثقیف اور طائف کا بت لات.
نہیں، خوب، اب آتے ہیں دوسرے ہیڈنگ کی جانب، وہ ہے دین ابراہیم. دین ابراہیم سے کیا مراد تھی؟ جی، خوب، مکے کے عرب عدنان سے اپنی نسل کو حضرت اسماعیل سے جوڑتے ہیں. مکے کے عرب اپنی نسل کو عدنان کے ذریعے سے حضرت اسماعیل سے جوڑتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ دین عرب حضرت ابراہیم کی کچھ سنتوں کی وجہ سے دین مجوس سے بہتر تھا. دین عرب حضرت ابراہیم کی کچھ سنتوں کی وجہ سے دین مجوس سے بہتر تھا، جیسے مسلمانی کرنا، کفن، دفن میت، محرم سے شادی نہ کرنا اور حج. ان کی وجہ سے کیا ہے؟ دین عرب جو تھا یہ سنتیں تھیں، حضرت ابراہیم کی راہ و روش تھی، میتھڈ تھا، اس کی وجہ سے وہ دین مجوس سے بہتر تھے. وسائل الشیعہ جلد ایک پیج 465، وسائل الشیعہ والیوم 1 پیج 465. جی، فی الحال یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اچھا، تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریک ہوا لکا، یعنی تمہارا شریک وہ جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی خدا. وہاں پہ کہتا ہے لا شریک لکا لبیک، یعنی خدا تو واحد و لا شریک ہے اور تیرے جیسا تیرا لب کوئی اور نہیں ہے. خوب، لیکن جی لوگوں نے ایسا ایسا انہیں لوگوں نے کہ جو بعد میں آئے، انہوں نے کیا دین ابراہیم کی تعلیمات کو تبدیل کرنا شروع کیا. عرب میں کچھ نام ایسے تھے کہ جو ہمیشہ توحید پرستی کی جانب مائل رہے، انہوں نے کبھی بت پرستی کی طرف رخ نہیں کیا، جس میں حضرت ابو ذر، یہ میں نام لکھ دیتا ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو لکھنے میں پریشانی رہے گی. سلمان فارسی، عثمان بن خویرف، ٹھیک، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل،
عبیداللہ بن جحش اور امیہ بن ابی السلت
یہ وہ افراد تھے کہ جو بت پرست کی طرف مائل نہیں ہوئے. جی 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 یہ وہ چیدہ چیدہ افراد تھے. رسول کے جو وہ تھے وہ الگ تھے, ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. یہ یعنی یہ دین حنیف پر یعنی اس طرح نہیں تھے, کاربن نہیں تھے دین حنیف پر, لیکن یہ بت پرستی کی جانب مائل اس طریقے سے نہیں تھے کہ حضرت سل ابو ذر کا قصہ مشہور ہے سلسلے میں. جی جی ہاں بالکل. اب آتے ہیں دین حنیف. دین حنیف سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں بھی دین حنیف آیا ہے. وہ افراد کہ جنہوں نے توحیدی فکر کو باقی رکھا حضرت اسماعیل سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک, وہ تمام افراد جنہوں نے توحیدی فکر کو باقی رکھا, قومہ بت پرستی کو ترک کیا اور تعلیمات ابراہیمی پر عمل پیرا رہے. دین ابراہیم میں تحریف ہوئی تھی, یاد رکھیے گا, دین ابراہیم میں تحریف ہوئی, بت پرستی آ گئی, ٹھیک ہے نا. ابھی جب اگلا پوائنٹ آئے گا تو اس میں ہم جو شرک ہے اس کے آپ کو حوالے دیں گے قرآن سے, ٹھیک ہے نا. لیکن دین حنیف میں تحریف نہیں ہوئی تھی. یہ وہ خالص افراد تھے, خصوصاً رسول اللہ کے آبا و اجداد, کہ جنہوں نے توحیدی فکر کو باقی رکھا, بت پرستی کو ترک کیا اور تعلیمات ابراہیمی پر عمل پیرا ہوئے. مثلا حضرت عبد المطلب کے لیے کہ مواحد اور خدا پرست تھے, بت پرستی سے دور رہتے تھے اور وہ اعمال بجا لاتے تھے کہ جن کا قرآن نے بعد میں حکم دیا ہے. کیونکہ بہت ساری کامن ایسی تعلیمات تھیں اور کامن پوائنٹس تھے جو تمام آسمانی ادیانوں میں موجود تھے, لہذا چونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ کامن پوائنٹ تھے, وہی رسول اللہ کے بعد بھی تھے, لہذا قرآن جب ایسا ایک آئین بن کر دستور بن کر آیا ہے تو اس نے ان کاموں کو حکم دیا ہے. وہ کام کون کون سے تھے وہ لکھ لیجئے کہ جن پر حضرت عبد المطلب زمانے جاہلیت میں بھی عمل پیرا تھے, دین حنیف پر تھے. نظر کو پورا کرنا, محرم سے شادی نہ کرنا, چور کے ہاتھ نہ کاٹنا, زنا اور شراب کا حرام ہونا, اوریاں طواف کعبہ کی ممانعت, نظر کو پورا کرنا, محرم سے شادی نہ کرنا, چور کے ہاتھ نہ کاٹنا, زنا اور شراب کا حرام ہونا اور اوریاں طواف کعبہ کی ممانعت. سیرت الحلبیہ, ایک منٹ, سیرت الحلبیہ جلد ایک صفحہ 40. جی نہیں, چور کے ہاتھ نہیں کاٹے, اسلام میں بھی نہیں ہے. انگلیاں کاٹی, ہاتھ نہیں کاٹا ہے. ہو جی, صفحہ ہے 40. رسول اللہ کے جد میں سے ایک تھے کعب بن لوئی بن غائب. کعب عین سے ہے, کعب بن لوئی, لام واو چھوٹی ہے اور واو پہ حمزہ, لوئی لام واو, واؤ پہ حمزہ چھوٹا سا, چھوٹی یہ, بن غائب, دین حنیف کے پیروکار تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ روز جمعہ اپنے تمام خاندان اور قبیلے والوں کو جمع کرتے تھے, اور انہیں زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کا حکم دیتے. یہ قرآن میں آیا ہے نا، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی آخری آیات میں، کہ زمین و آسمان میں نشانیاں موجود ہیں. رسول اللہ جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو ان آیات کو پڑھ کے گریہ کرتے تھے وضو کے وقت. انہی کے جد کیا کرتے تھے، لوگوں کہتے تھے زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرو، اس کریشن میں، خدا کی تخلیق میں. ایک دو، جو تمہارے آبا اجداد دین ابراہیمی پر موجود تھے ان کے اعمال میں غور و فکر کرو، یعنی ان کی تعلیمات کو کیا کرتے رہو، اپنے ذہن میں لاتے رہو. تین، صلہ رحم کرتے رہو. چار، جو عہد و پیمان کیا اس کی حفاظت کرو، عہد و پیمان کی حفاظت. پانچ، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی. اور چھ، فقراء و یتیموں کو صدقہ دینے کی تاکید. ٹائم ہو گیا جی، باقی ہے پانچ منٹ. ٹھیک، اب آتے ہیں ہم تیسرے نقطے کی جانب، وہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب میں شرک آباد کا جائزہ. ہو، جس کے لیے میں نے کہا تھا یہ لکھا ہوا ہے، جزیرۃ العرب میں شرک آباد کا جائزہ. یعنی شرک کس قسم کا تھا، کس نوع؟ ہم سمجھتے ہیں سب مشرک تھے، اور مشرک کیسے تھے؟ ایک بالکل منکرین خدا تھے، اصلا خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں تھے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 24، نہیں وہ منکرین خدا لکھ لیں، الف منکرین خدا، سورہ جاسیہ آیت نمبر 24، اس کو جا کے دیکھ لیے گا آپ. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، کہتا ہماری زندگی، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہی جینا مرنا ہے، یہ زمانہ ہے، ٹائم ہے جو ہمیں زندہ اور مار رہا ہے، خدا ودا کچھ نہیں ہے. خوب، علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہ لوگ منکرین خدا تھے، ایسا خدا کے وجود کے قائل دہریے تھے. دو، مشرک، خدا کو خالق جانتے تھے تو خدا خالق ہے، لیکن کہتے تھے کوئی نہ کوئی اس کا شریک ہے. سورہ رعد آیت نمبر 16، سورہ رعد آیت نمبر 16، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہم فتشابہ الخلق علیہم. آیت کا ترجمہ آپ جا کے دیکھ لیے گا، لکھ لیے گا اس کو. کیا وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں اور یہ شریک خدا کی جیسی مخلوق بناتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی ایسی ہستیاں ہیں، چیزیں ہیں جو خدا کے ساتھ شریک ہیں. اور تیسرے وہ تھے جو خدا واحد کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے تھے دنیا کو چلانے کے لیے خدا نے بہت سے یعنی سسٹم ایسے بنائے ہوئے کہ ان کو کمانڈ دی ہوئی ہے، ان کو کمانڈ دی ہوئی ہے. یعنی ایک خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیدا خدا نے کیا ہے جو سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے بہت سارے خدا ہیں جس کو کیا ہے، خدا نے ان کو کمانڈ دی. کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی کسی چیز کا خدا ہے. نہیں، ایک جیسے نہیں ہوئے، شریک ٹھہراتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، شرک خالص تھا وہ، یہ شرک ربوبی کرتے تھے. یہ صفات میں ہے. خوب، بس اتنا ہی رکھیں، اگلی دفعہ خلاصہ پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ. کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال اسی درس سے متعلق؟ جی جی، ایک منٹ، یہاں سے سوال آئے پہلے. جی جی، آپ سوال کر رہی ہیں یا پوچھ رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہیں. اچھا، نہیں نہیں ہاں جتنے بھی بزرگ ہستیاں تھیں حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب یا اس سے پہلے جو اجداد تھے، وہ سب دین حنیف کے پابند بھی تھے اور محافظ بھی تھے، یعنی اولیاء میں سے تھے. خوب، آپ کا کیا سوال تھا؟ جی یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے، خدا ایک ہے، پیدا کیا ہے، اس نے مختلف سسٹم ڈیولپ کیے ہیں اور ہر ایک کا ایک خدا بنا دیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک فرشتوں کو جو تصور ہو، اس میں فرشتے بھی شامل کرتے ہوں، بتوں کو بھی شامل کرتے ہوں، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.